خدا کے دین کا ہے پاس گر عزاداروں، تو دشمنوں پہ رکھو تم نظر عزاداروں، کہ بے خبر نہیں رہتے بے غلام حسین.
اما بعد، قال مولانا الحسین ابن علی علیہم السلام: إني لم أخرج عشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وأريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهم السلام. اپنے حوائج شرعیہ کو سامنے رکھتے ہوئے بیماروں کی شفا یابی کے لیے مشکلات اور گرفتاریوں اور مسائل کے رفع اور دفع کے لیے، حل کے لیے، اور اپنے عزاداری کو بارگاہ حسینی کی میں مقبولیت کے خاطر ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی شریف اور امام زمان ہم سے راضی ہونے کی خاطر ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ سلسلہ عشرہ ثانی کے آخری مجلس ہیں. یہاں پر میں برادران آئے ہوں جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور جن کی خدمات ہیں اس عزاداری کو، ذکر حسین کو، یاد حسین کو آپ تک پہنچانے اور احیاء مقاصد ابا عبداللہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے خاطر جو خدمات انجام دی ہیں، دعا کرتا ہوں خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ان تمام برادران کا شکر گزار بھی ہوں کہ بندہ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا. بعنوان ذاکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اور آپ تمام مومنین ان پانچ روزہ اور اس سے پہلے مجالس میں شرکت کی ہیں، میرے دعا ہے کہ خداوند عالم ابا عبداللہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت آپ تمام مومنین کو نصیب فرمائے، اور ہماری عزاداری کو بارگاہ حسینی میں، بارگاہ خداوندی میں خداوند عالم شرف قبولیت بخشے انشاءاللہ. یہ جو پانچ روزہ ہماری جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جس مقصد اور ہدف کے لیے قیام فرمایا ہے وہ مقصد اور ہدف کیا ہے، اور ان مقاصد کی روشنی میں آپ اور میری کیا ذمہ داری بنتی ہے 14 سال کے بعد جب ہم عزاداری کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، تو ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، بنتی ہے، وہ ذمہ داری ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہماری کل گفتگو ان پانچ روزہ مجلس میں اسی لفظ اصلاح پر رہی. باقی جو فرامین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں خود ہیں اسی وصیت نامے میں، جہاں پر امر بالمعروف اور سیرت پیغمبر، سیرت امیر المومنین کے بارے میں ہم نے فرمایا تھا، وہاں تک ہماری گفتگو نہیں پہنچی. خود اصلاح کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی، اصلاح کے لیے سب سے پہلے انسان کو چاہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو بنائے، پھر اس کے بعد آگے جا کر دوسروں کی اصلاح انسان کر سکتا ہے. اور اس کے بعد خانوادگی اصلاح، معاشرے میں جو ضعیف ترین ہے افراد ہیں، یتیموں کی اصلاح اور ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، इसके बाद घरेलू इस्लाह जो घरेलू झगड़े मुश्किलात मसाइल हैं खुसूसन जन शोहर के बारे में क़ुरान मजीद से आयात की रोशनी में मुख्तसर इसकी तरफ इशारा करने की हमने कोशिश की। उसके बाद इज्तिमाई मुश्किलात की इस्लाह और बाकी और भी मवारिद और मौजूद हैं इस ज़मीन में, बहुत से गुफ्तगू हो सकती हैं चूँकि वक़्त के तकाज़े के मुताबिक मजलिस के तकाज़े के मुताबिक जो ज़रूरी बातें थी अब तक हमने पहुँचाई। आज की इस आखिरी मजलिस में भी यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्लाह है मुआशरा, इस्लाह है मुल्क और इस्लाह है कुल जहान। आया ये काबिल इम्कान है या नहीं है? अलबत्ते इम्कान होने के लिहाज से इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम किस तरह इस्लाह करें, हम किस तरह मुआशरे को बेहतर से बेहतर बनाएं। एक मगरबी मुफक्किर है तकरीबन, उसके कौल नकल किया जाता है कि वो कहता है कि जब मैं बच्चा था, जवान था, नौजवान था, मैं सोचता था कि मुझे कुल आलम पूरी दुनिया की मुझे इस्लाह करनी चाहिए, पूरी दुनिया में इनकलाब लाना चाहिए, इस मुआशरे को बेहतरीन मुआशरे में मैं तब्दील करूं। फिर जब उम्र गुज़रती गई जवान से फिर बुढ़ापे की तरफ गए, एक वक्त ऐसा आया फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा, ना मैं पूरी दुनिया की तो इस्लाह नहीं कर सकता हूं, मुझे चाहिए कि अपने मुल्क की इस्लाह करूं। फिर एक कुछ अरसा गुज़र गया तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा, ना मैं मुल्क के भी इस्लाह नहीं कर सकता हूँ, अपने शहर का की इस्लाह करूँ तो काफ़ी है, इतना मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो भी मैं नहीं कर सका, फिर इस नतीजे पर पहुँचा अपने महल्ले की इस्लाह करें। फिर उम्र गुज़रती गई, एक अरसे के बाद इस नतीजे पर पहुँचा, ना मैं अपने घर वालों की इस्लाह करें तो फिर पूरे दुनिया की इस्लाह हो सकती है। आखिर इस नतीजे पर पहुँचा कि मैं अपनी इस्लाह करूं पहले ही से, अपनी इस्लाह अगर मैं करता तो शायद मैं आज पूरी दुनिया की मैं इस्लाह कर चुका होता। एक मगरबी मुफक्किर हैं लेकिन आशुराई मुफक्किर, करबलाई मुफक्किर इमाम खुमैनी ने कर दिखाया, करके दिखाया, पहले अपनी इस्लाह की। जब 85 साल तकरीबन उम्र हुई, 85 साल जब उम्र हुई तो उसी ने दर से करबला से दरस लेने वाले इमाम खुमैनी ने पूरी उम्र अपने इस्लाह कर दी, ये यकीन जाने पूरी उम्र अपनी इस्लाह की, इस कदर इस्लाह के लोगों को मनवाया कि ये जो खुमैनी जो कुछ कहता वो सच है, ये वो कुछ करता है वो सदाकत पर मुश्तमिल है, अखलास पर मुश्तमिल है। लिहाजा जब उसने एक नारा बुलंद किया तो बूढ़े भी उसके साथ आए, जवान भी उसके साथ आए, ख्वातीन भी उसके साथ आई, बच्चे भी उसके साथ आई, जो नामुमकिनात, हाँ जी, हिसाब किया जाता कि शहंशाह जिसके 2500 साल की हुकूमत है, पूरी दुनिया की हिमायत उसके साथ है, इसको कैसे कुर्सी बादशाहत से उतार कर एक इनकलाब इस्लामी बपा करे। लेकिन उसने अपने किरदार से, उन्होंने अपने किरदार से ये साबित कर दिया था, एक बूढ़ा शख्स जो अपनी तरबियत कर चुका है वो 2500 साल तख्त सल्तनत को उल्टा कर अलवी हुकूमत इलाही निज़ाम को बपा कर सकता है। ये नतीजा है इस्लाह नफ्स, इस्लाह ज़ात, अपनी इस्लाह अगर इंसान करें जिस तरह पैगंबर इस्लाम हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है, 40 سال تک ہم نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو کے درمیان یہ ثابت کرا دیا کہ یہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، نہیں بولتا، یہ خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ اس معاشرے میں ظلمت و تاریکی سے ڈوبا ہوا وہ معاشرہ عرب کی جاہلیت، اس معاشرے میں پیغمبر اسلام اس کا جو اسم مبارک ہے وہ نہیں لیا جاتا تھا، جب معاشرے میں نظر آتے تھے کوئی اسے صادق کہتے تھے، کوئی اسے کیا ہے امین کہتے تھے، کوئی اسے عادل کہتے، تین نام سے کہیں مشہور ہو گئے ہیں، عادل، صادق اور امین۔ جب یہ امین و صادق ایک دن کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر سارے اہل مکہ کو جمع کر کے کہا، اے اہل مکہ مجھے ذرا بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر تم پر حملہ کر رہا ہے، کیا تم لوگ میرے بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی ہے، جو آپ بولتا ہے وہ سچ، ہم یقین کر لیں گے، اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال کیا، اگر پھر تم لوگ دیکھیں کہ کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی حملہ آور نہیں ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا، اے عبداللہ کے بیٹے، ہماری زندگی میں کبھی بھی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے، کبھی بھی خیانت کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم سب یہی کہیں گے ہماری آنکھوں نے غلطی کی ہے، تو سچ بول رہا ہے۔ تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، تو سچا ہے، ہماری آنکھوں نے کوئی غلطی کی ہے، آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے، ہم اپنی آنکھوں کی غلطی اور خطا کو تو مان سکتے ہیں، لیکن تمہاری سچائی کو، تمہاری صداقت کو ہم نہیں جھٹلا سکتے ہیں۔ یہ دکھا دیا، پھر یہی لوگ پیغمبر کے ساتھ آئے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اصلاح کرنا ہو، اگر ہم نے معاشرے میں قرآنی الہی تعلیمات کو پھیلانا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ پر قرآن کو لاگو کریں، اپنے آپ کو سنت پیغمبر کے تابع بنائیں، اس کے پیروکار بنائیں، اور اپنی زندگی میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں، اپنی روزمرہ زندگی میں سنت پیغمبر پر عمل کرے، تو پھر ہمیں دیکھ کر لوگ خود بخود تبدیل ہو جائیں گے، خود بخود اصلاح ہوتی جائے گی، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کردار سے دکھانے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام کی خوبصورت روایت ہے، یہ آخری چونکہ مجلس ہے، ہم اصلاح کی بات کر رہے ہیں کہ اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اگر ہم نے معاشرے میں اصلاح اگر کرنی ہو تو کیسے کریں؟ پیغمبر کی روایت ہے، فرماتے ہیں اگر معاشرے میں چار گروہ کی اصلاح ہو جائے، چار گروہ ٹھیک ہو جائے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چار گروہ کون سے ہیں؟ فرمایا، لا یصلح عوام امتی، میری امت کی عوام جو عام لوگ ہیں ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، الا بخواصہا، مگر خواص کی اصلاح ہو جائے۔ ایک عوام ہے، ایک خواص ہے، عوام یعنی عام لوگ، خواص یعنی وہ افراد جن کے معاشرے میں بات چلتی ہے، جن کی قدرت ہے، جن کی طاقت ہے۔ کہاں جب تک خواص کی اصلاح نہ ہو جائے عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، خواص کی پہلے اصلاح ہو جائے پھر عوام کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کے مالک فرما رہے ہیں. قیلہ یا رسول اللہ, ایک شخص نے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ خواص کون ہیں؟ قیلہ ما خواص امتک, آپ کی امت کے خواص کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خواص امت اربعتن, میرے امت کے جو خواص ہیں ان کے چار گروہ ہیں, الملوک والعلماء والعباد والتجار. ایک ہے حاکمان, بادشاہان, حاکمان صاحبان قدرت, دوسرے علماء, تیسرے عباد جو دینی دیندار لوگ ہیں. میں ابھی انشاءاللہ وضاحت کروں گا جو دیندار لوگ ہیں, اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں, جس طرح ہمارا آئیو کے برادران ہیں. الملوک یعنی صاحبان قدرت, العلماء جو دانشمندان, نہ فقط جن کے سر پر امامہ وہ علماء ہیں, عرض کروں گا آپ کے اندر علماء میں کون کون آتا ہے. اس کے بعد العباد جو دیندار افراد ہیں, والتجار جو تاجر ہیں جن کے ہاتھ میں قدرت اقتصادی ہے, اقتصادی قدرت, اقتصادی اختیار جن کے ہاتھوں میں ہے. یہ چار قدرت مند گروہ ہیں معاشرے میں. اگر یہ چار گروہ اچھے بن جائے, نیک بن جائے, ان کی اصلاح ہو جائے, تو یہ بیچارے عوام خود بخود انہی کے پیچھے اچھے بن جائیں گے. قیل کیف ذلک, یا رسول اللہ کیسے ان کی اصلاح ہو جائیں؟ دیکھیں پیغمبر اسلام نے افراد کو مشخص بھی کر دیا کون کون ہیں, اور اس کے بعد طریقہ کار بھی بتا دیا کہ ان کی اصلاح کیسی ہونی چاہیے. کہا کیف, قیل کیف ذلک, یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قال الملوک رعاء الخلق فَإِذَا كَانَ الرَّائِ الزِّئْبًا فَمَنْ يُرَائِ الْغَنَمِ. کتنا خوبصورت جملہ ہے. کہتے ہیں جو ملوک ہیں یعنی صاحبان قدرت ہیں, جن کے ہاتھ میں قدرت ہے, جن کے ہاتھ میں حکومت ہے, جن کے ہاتھ میں معاشرے کے ملک کے اختیارات ہیں, بلکہ کہو جن کے ہاتھ میں نظام زندگی ہے, کہتے ہیں یہ لوگ عوام کے محافظ ہیں. مثلا ایک ریوڑ ہوتا ہے نا جانوروں کے, اس کے محافظ کون ہیں؟ چرواہا ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ خود کیا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں یہ جو چرواہے وہ خود بیڑیا بن جائے تو پھر اس ریوڑ کی حفاظت کون کرے گا؟ اسی طرح صاحبان اختیار, یہ گورنر, یہ وزیر اعلیٰ, یہ صدر, یہ کمشنر, یہ ڈپٹی کمشنر, یہ فلان فلان, یہ سب کے سب عوام کے محافظ ہیں, یہ خود بیڑیا بن جائے, یہ خود ظالم بن جائے, یہ خود رشوت خور بن جائے, یہ خود کیا ہے ناانصافی کرنے والا بن جائے, ظلم کرنے لگے, تو پھر عوام کی حفاظت کون کرے گا؟ محافظین عوام خود کیا ہے عوام کے دشمن بن جائے, تو پھر عوام کی حفاظت کون کرے گا؟ دوسرا گروہ والعلماء اطباء, علماء کیا ہیں؟ اطباء الخلق, علماء کی حیثیت, علماء کا مقام طبیب ہیں, ڈاکٹر کی طرح ہیں جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں, لوگوں کی بیماریوں کو تشخیص دیتے ہیں. یہ علماء اطباء الخلق ہیں, مخلوق یعنی عوام کے طبیب ہیں, معالج ہیں, ان کو علاج کرنے والا ہے, ان کی اصلاح کرنے والا ہے. فَإِذَا كَانَ الطَّبِيبُ مَرِيزًا فَمَنْ يُدَاوِي الْمَرِيزَ, جب وہ ڈاکٹر خود مریض بیمار بن جائیں, وہ خود بیمار ہو جائیں, تو پھر بیماروں کی علاج کون کرے گا؟ میں بے عنوان عالم، آپ کو اخلاق سکھانا ہے، آپ کو غیبت سے روکنا ہے، آپ کو کیا ہے حقوق اللہ کی طرف بلانا ہے، آپ کو حقوق العباد کی تلقین کرنے ہیں، آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا ہے گناہوں سے کیسے بچنا ہے. وہ خود اسی میں گرفتار ہو جائے، وہ خود غیبت کرنے لگے، وہ خود کیا ہے بد اخلاق ہو، وہ خود کیا ہے حقوق اللہ حقوق العباد کی رعایت نہ کریں، تو یہ عوام مریض کی طرح ہیں، یہ عالم کیا ہے طبیب ہے، ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، تو پھر وہ خود بیمار بن جائے تو علاج کیسے کرے گا؟ کان الطبیب مریضاً فمن یداوی المریض، جب ڈاکٹر خود بیمار ہو جائیں تو بیمار کا علاج کون کرے گا؟ والعباد دلیل الخلق، جو دیندار ہیں، ہاں جی جو دیندار افراد ہیں وہ کیا ہے لوگوں کے لیے رہنما ہے، انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو راستہ دکھانا ہے، یہ اچھا راستہ، یہ برا راستہ، یہ صحیح راستہ، یہ غلط راستہ ہے. اگر وہ خود گمراہ ہو جائیں، وہ خود راہ راست سے ہٹ جائیں، تو پھر گمراہوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ والعباد دلیل الخلق فإذا كان الدليل ضالا، جب وہ خود گمراہ ہو جائیں، فمن يهد السالک، پھر وہ راستہ چلنے والا، وہ جو مسافر ہیں، مثلا وہ ٹریفک کیا ہے مسافرین کو راستہ دکھانے کے لیے معین ہیں، وہ خود کیا ہے بھٹک جائے، وہ خود گمراہ ہو جائے، اس نے خود نے راستہ کو گم کر دیا ہے، تو پھر راستہ کیسے دکھائے گا؟ راستہ دکھانے والے خود گم ہو جائیں، خود راستے کو گم کر دے، خود گمراہ ہو جائے، خود پھسل جائیں، پھر رہنمائی کون کرے گا؟ عزیزان گرامی، یہ جو چار گروہ ہیں، اگر یہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں، وہ قوانین الہی جو ان کے لیے بتایا ہے، جو دستورات الہی ان کے لیے معین ہے، وہ چلیں، ہر کوئی اپنا جو راستہ ہے، وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے، اس کو نبھائیں، تو پھر وہ معاشرہ سدھر سکتا ہے، خود بخود سدھر سکتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. کربلا درسگاہ ہے انہی کے لیے جنہوں نے کربلا سے درس حاصل کیا، جنہوں نے کربلا سے سبق لیا. عزیزان گرامی، یہ دور ہم نہیں جاتے ہیں، ہمارے عصر میں ایک انقلاب اسلامی بپا ہوا ہے، انہوں نے کربلا سے لیا تھا درس. خمینی یہ بت شکن کہتے ہیں ان محرم و سفر اس کی اسلام را زندگی نگاہ داشت است، یہ محرم و سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے، جس نے اسلام کی محافظت کی ہے. لہذا جنہوں نے کربلا سے درس لیا، راہ حسینی پر چلے، راہ حسینی کو سمجھا، راہ حسینی کو سمجھایا اور راہ حسینی پر چلے تو انقلاب اسلامی بپا ہوا. الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سرخ رو ہے یہ انقلاب، تمام مشکلات کے باوجود، تمام مصائب کے باوجود، اقتصادی، سیاسی، 8 سال تک جنگ مسلط کی گئی، اقتصادی پابندی پر پابندی ہیں، حتیٰ کہ دوائیوں پر پابندی ہے، ابھی جو ویکسین ہے کرونا کے اس پر بھی پابندیاں ہیں، بڑے بڑی مشکلات ہیں، لیکن راہ کربلا کو، راہ کربلا یعنی حق پر ڈٹ جانا، علی اکبر نے نہیں فرمایا تھا جب امام حسین کا قافلہ چل رہا تھا ایک جگہ پر امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہا بابا جان یہ تو مصیبت کے وقت مشکلات کے وقت اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے آنکھ میں نیند آئی تھی، ایک ہاتف نے ندا دیا کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، موت اس قافلے کے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو علی اکبر نے کیا فرمایا، ابت السنا علی الحق، آیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں۔ اس وقت علی اکبر کا یہ جملہ تھا، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ حق کی تشخیص دینے کے بعد اگر حق پر ڈٹے رہیں اور حق پر ڈٹے رہیں تو اس کے لیے کامیابی ہے، اور یہ انقلاب اسلامی کا درس ہے۔ اگر ہم نے کربلا کو ڈائریکٹ نہیں سمجھا ہے تو انہی سے سمجھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں حزب اللہ کو دیکھیں، کربلا کو سمجھا، لبیک یا حسین کو سمجھا، تو پوری دنیا کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور بہت سے ممالک کے مقابلے میں ہے، 3-4 ہزار کے لشکر، 3-4 ہزار کے جوان، یہ ہمارے لیے افتخارات میں سے ہیں۔ انہوں نے درس سے کربلا لیا تھا، کربلا سے درس لیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی اپنی طاقت نہیں ہے، وہ طاقت طاقت حسینی ہے، طاقت کربلائی ہے، وہ ایثار اور قربانی کا درس جو کربلا سے لیا تھا وہ ہے۔ یہ خواتین نے بھی لیا تھا، خواتین اگر اپنی جوانوں کو قربان نہ کرتی، باپ اپنے جوانوں کو ساتھ لے جا کر خدا حافظ کر کے ہاں جی جنگوں میں مقابلے میں نہ بھیجتے تو شاید انقلاب اسلامی کے بقا مشکل تھی۔ واقعاً بہت سے واقعات ہیں، ایک خاتون امام خمینی کی خدمت میں آئے تو انہوں نے اپنے چادر کے نیچے سے ایک تصویر، اپنے بیٹے کی تصویر کو دکھا کر امام خمینی کو دکھایا، تو امام خمینی نے ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کی، اس کو رکھ دیا، دوسری تصویر کو نکالا، دوسرے جوان کی تصویر نکال کے امام کے سامنے رکھا، تیسرے کے رکھا، چوتھے کے رکھا، تو امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں، خاتون 4 بیٹوں کو قربان کرنے کے بعد یہ کہاں سے درس لیا ہے، یہ درس سے کربلا ہے، یہ زینب کا درس ہے، یہ ام لیلا کا درس ہے، یہ ام کلثوم کا درس ہے، یہ کربلا کی ان شیر دل خواتین کا درس ہے۔ ایک خاتون 1400 سال کے بعد اپنے 4 جوانوں کو قربان کرنے کے بعد کہتی ہے، اے امام خمینی، میں نے 4 بیٹوں کو اس لیے قربان نہیں کیا ہے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، میں نے قربان اس لیے کی تاکہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نہ دیکھیں۔ یہ درس کہاں سے لیا ہے اس مکتب عاشورائی اور کربلائی نے؟ وہ درس زینب کربلائی ہے۔ عزیزانی گرامی، میرے دل چاہتا تھا کہ زینب کی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کروں، ہمارے لیے افتخار کم ہے۔ ایک مصر کے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عائشہ بن شاتی، انہوں نے بطلۃ الکربلا کی ایک کتاب لکھی ہے، کربلا کی ہیرو، حضرت زینب کے شخصیت اور ان کے کردار پر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اردو میں شاید ترجمہ ہے، مطالعہ فرمائے، اور بہترین کتاب ہے کربلا شناسی، زینب شناسی کے لیے۔ وہ لکھتی ہیں کہ کربلا میں اگر زینب نہ ہوتی، یہ ان کا جملہ ہے، اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی تو 13 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک کے ساتھ پیغام کربلا بھی دفن ہو جاتا۔ اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی، حسین کے جسم مبارک کے ساتھ پیغام حسینی بھی کربلا کے زمین میں دفن ہو جاتا۔ یہ زینب ہے، یہ زینب ہے جس نے حسین کے نام کو بھی اور پیغام کربلا کو بھی، پیغام حسینی کو بھی تا قیامت کوفہ و شام کے بازاروں میں، اور تا قیامت اگر پیغام کربلا زندہ ہے، نام حسین زندہ ہے، وہ زینب کی مرہون منت ہے، وہ زینب کے مرہون منت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو کربلا بتائے، کربلا نہ سنائے، کربلا سمجھائے کربلا کیا ہے۔ ہم کربلا کی داستان بتاتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں۔ کربلا کی داستانیں سنا کر اور اہل حرم کی غربت اور ان کی داستان سن سن کے پھر بھی آپ اور میری مائیں بہنیں بے حجاب بازاروں میں نکلتی ہیں، تو پھر انہوں نے کربلا کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر ہمارے جوان کربلا کو سن سن کے پھر بھی گناہ کرتے ہیں، راہ علی اکبر پر نہیں چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کربلا کو سنا ہے، کربلا پر رویا ہے، لیکن کربلا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جنہوں نے کربلا سمجھا ہے وہ کربلائی بن گئے ہیں، وہ عاشورائی بن گئے ہیں۔ واقعاً شیعہ ائمہ، شیعہ امیر المومنین بننے کے لیے ہمیں ائمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے نماز اور روزہ کے پابند ہو جائے، اصلاح کے بہت سے موارد ہیں، ان میں سے خدمت خلق ہیں۔ عزیزان گرامی، خدمت خلق کے لیے ایسی روایات ہیں، وہ روایات اگر ہم ان کو سمجھیں تو شاید ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ جائیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کربلا دردناک واقعہ ہے، کربلا درد دوں کو سمجھنا ہے۔ آپ دوسروں کے درد کو نہ سمجھیں، دوسروں کے مسئلے کو نہ سمجھیں، مشکل کو نہ سمجھیں، اور پیٹے روئیں، خرچ کریں، عزاداری کریں۔ شاید یہ جو ائمہ نے ہمیں سمجھا، میں آپ کو ایک واقعہ انشاءاللہ عرض کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں، اس پر انشاءاللہ آپ کی مجلس اختتام ہے۔ کربلا کو سمجھنا ہے تو ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں سمجھنے کی کوشش کریں، ائمہ کی سیرت کو خصوصاً۔ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ میں، حرم الہی میں اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی وارد ہوا، یبن رسول اللہ، میں نے کسی سے قرض لیا تھا، وہ میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، اب تک ادا نہیں کر سکا ہوں، اب یہ آئے ہیں، اب مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے، میرے خلاف کیس کرنے کے لیے وہ آئے ہیں، آپ میری مدد کریں۔ امام حسن اپنے جگہ سے اٹھے اور اس کے ساتھ چلنے جب لگا تو آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ ہے کہا، یا ہم نے رسول اللہ اب اعتکاب میں ہیں، جو اعتکاب میں وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے جد امجد سے سنا ہے، جو بھی کسی مؤمن کے مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک قدم اٹھائے تو دو عمرہ یا 2000 عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے۔ ایک مؤمن کے مشکل کو حل کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ کسی کی دل جوئی کہے، کسی کی ہمدردی کا اظہار کرے، یہ ہے اصل میں درس کربلا۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہم جتنے بھی عبادت کریں، وہ عبادت آپ کی شخصی ہے، شخصی عبادت ہے، لیکن ہم دوسروں کے درد کو نہ سمجھیں، دوسروں کی مشکل کو نہ سمجھیں، دوسروں کی پریشانیوں کو نہ سمجھیں، شاید ائمہ ہمیں قبول نہ کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور علی بن یقطین کا واقعہ آپ لوگوں کو سب سنتے رہتے ہیں، اس کو بعنوان ایک درس سنیں۔ ایک دن کوفے کے ابراہیم جو چرواہا ہے، علی بن یقطین آپ کو پتہ ہے ہارون رشید، پورے عالم اسلام پر حکومت تھی ان کی، اس کا وزیر خاص ہے، اور امام موسیٰ کاظم کے صحابی اور واقعی شیعہ ہے، اور امام نے اجازت دی ہے کہ وہ دستگاہ حکومت میں رہیں، مومنین کی خدمت کریں۔ وہ چرواہا جاتا ہے، اہل کوفہ ہے، اس کے پاس گیا، اس کے پاس مصروفیت وقت نہیں ملا، وہ واپس چلا گیا۔ ایک دن وہ جاتے ہیں حج پہ، عمرے پہ، جو بھی ہو، مدینے میں امام کی خدمت میں گیا تو امام نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ اس نے انتظار کیا، انتظار کیا، انتظار کیا، اجازت نہیں ملے، دروازے سے نہیں ہٹے۔ امام کسی کام سے گھر سے باہر نکلے تھے، امام کا دامن پکڑا، پتہ تھا کچھ غلطی ہو گئی ہے، یا اپنے رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھے اجازت نہیں دی، کون ہے؟ وقت کے حاکم، حکومت، خلافت ہارون کے وزیر، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یا اپنے رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو فرمایا، دیکھیں علی بن یقین، میرے شیعہ جو غریب ہیں، چرواہ ہیں، وہ تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس وقت نہیں تھا اس کو دینے کے لیے، جب تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، یا اپنے رسول اللہ میں کیا کروں، میں معافی چاہتا ہوں نا، معافی اس وقت ملے گا جب وہ معاف کرے تمہیں، جب وہ تمہیں معاف کرے میں تمہیں معاف کر دوں گا، یا اپنے رسول اللہ وہ کوفے میں ہے، میں مدینے میں ہوں، اس کا مسئلہ میں خود حل کروں گا۔ میں خلاصہ کرتا ہوں، گیا ابراہیم کے گھر پہ، جب دروازہ کھٹکھٹایا، گھر سے باہر نکلا تو وزیر آیا ہوئے گھر پر، وہ حیران و پریشان ہوا، کہا ابراہیم مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں ملاقات کا وقت نہیں دیا ہے۔ کہا اب وزیر ہے، میں ایک غریب آدمی، میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں آپ سے بالکل ناراض ہی نہیں ہوں کہ آپ کو معاف کر دیں، نہ نہ تو ناراض نہیں ہے، میرے مولا ناراض ہے۔ یہ واقعی ہے عزیزان گرامی، جن پر عہدہ ہے، جن کے پاس منصب ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس مال دولت خدا کے دی ہوئی ہے، دیکھیں امام نے کس طرح تربیت کی ہے۔ شیعہ واقعی ائمہ ہدا کون ہے؟ میرے امام مجھ سے ناراض ہے، تم مجھے معاف کر دے، کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا، نہ نہ اس طرح معافی کافی نہیں ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا میں اپنے چہرے کو زمین پر رکھتا ہوں، تو اپنے پیر کو میرے چہرے پر رکھ کر نشان نکالے۔ کہا میں یہ جسارت نہیں کر سکتا ہوں، آپ وزیر ہیں۔ کہا جب تک تم ایسا نہیں کرو گے گویا کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ مجبوراً وہ اپنے چہرے کو زمین پر رکھتا ہے، بندہ خدا چہرے پر اس کا اپنے پیر رکھ کر رگڑتے ہیں، نشان نکالا۔ کہا خدا حافظ۔ یہ ہے شیعہ، اس شیعہ کی ضمانت۔ اب دیکھیں نتیجہ کیا ہے، جو شیعہ واقعی ہو اس کا نتیجہ میں امام اسے کیا دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں علی بن یقین تم دستگاہ حکومت جور میں ہو، میری اجازت سے میرے ماننے والوں کے مسائل کو تم حل کرو، میں تمہیں تین چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں تین چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تین چیزیں یہ ہیں، اگر تم میرے ماننے والوں کے مشکلات کو حل کریں، ان کی خبر گیری کریں، تو میں تین چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا ایک، اللہ یصیبک حر سیف، کبھی تم تلوار سے تم قتل نہیں ہوگا، تلوار کی گرمی تم تک نہیں پہنچیں گی۔ دو، دوسرا، اللہ ولا یضلک سقف سجن ابدا، کبھی بھی تم زندان میں نہیں جائے گا۔ دو، تین، ولا یدخل الفقر بیتک ابدا، تمہارے گھر میں کبھی بھی فقر نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی، اگر تم میرے ماننے والوں کے خبر گیری کرے، ان کے مشکل مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، تو میں ان تین چیزوں کی ضمانت اس دنیا میں دیتا ہوں، اور آخرت میں شفاعت بھی خود بہت ہے، جو ائمہ ہدا کے واقعی شیعہ ہے۔ بس آخری جملہ اختتام، اور یہ بعنوان ہدیہ ہے جو آپ لوگوں نے زحمتیں کی ہیں ان مجالس میں شرکت کرنے کے، عزاداران ابا عبداللہ حسین، محبان ابا عبداللہ حسین کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، قرآن مجید میں سورہ زمر میں آیت نمبر 17 یا 18 میں ہیں، وَيُسِيقَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، روز قیامت مؤمنین کو کھینچتے ہوئے جنت کی طرف لے جائیں گے، آیت ہے، مؤمنین کو کھینچتے ہوئے، جہنمیوں کو کھینچتے ہوئے قرآن کے بہت سے آیت ہیں، اور یہاں پر بھی وہی دو آیت 17 اور 18 میں کافرین کے لیے بھی، ان کو بھی کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گے، مؤمنین کو کھینچتے ہوئے جنت میں لے جائیں گے۔ بعض علماء نے بعض روایات کے روشنی میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مؤمنین کو کھینچ کے جنت میں لے، وہ تو باغ کے جانے کے لیے تیار ہیں، نہیں ہیں، جب ان کے جنت کی خوشخبری دیں تو وہ باغ کے جائیں گے، بھاگتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے، کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ جو ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے محب ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، حسین کے عزادار ہیں، روز قیامت وہ خداوند عالم کے بارگاہ میں یہ تقاضا کریں گے جنت میں جانے سے پہلے ہمیں حسین کی زیارت کرائیں۔ جب وہ حسین کے دربار میں پہنچیں گے، بارگاہ حسینی میں، حسین کی زیارت میں، اس قدر محو ہو جائیں گے، مجذوب ہو جائیں گے، وہ جنت بھول جائیں گے، وہ مومنین جنت بھول جائیں گے، حسین کے عشق میں، حسین کی محبت میں وہ غرق ہو گے، مجذوب ہو جائیں گے، محو ہو جائیں گے، اب وہ جنت وہ نہیں چاہیں گے۔ تو خداوند عالم فرشتوں کو حکم دے گئے، فرشتوں ان مؤمنین کو حسین سے جدا کر دو، ان کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ عزیزان گرامی، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں عرفان کے دو دروازے ہیں، یا حرم امام حسین ہے یا مجلس امام حسین ہے۔ اب جاؤ عرفان کی طرف، عرفان حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہم حرم میں تو کہا زیادہ نہیں پہنچ سکتے، شاید عمر میں ایک مرتبہ دو مرتبہ، لیکن مجلس امام حسین آپ کے گھر گھر میں ہے۔ بس آپ کی زحمت تمام، خداوند عالم آپ سب کو جزائے خیر دیں، حسین مظلوم کربلا آپ کی شفیع بنے روز قیامت قبر میں، آپ کی خبر لینے کے لیے تشریف لائیں۔ مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد کے ہم مصائب پڑھ رہے تھے، کوفے کے بازار کا واقعہ آپ کی خدمت میں نے سنایا، میں نے بتا دیا، آپ لوگوں نے سن لیا نا، زینب کو جا، کوفے کے بازار کو جا۔ کون سی زینب؟ وہی زینب ہے نا جو امیر المومنین جب اپنے نانا کی قبر مطہر پر جاتی تھی زیارت کے لیے، ماں کی قبر پر جاتے تھے، اراد کی تاریکی میں جاتے تھے، حسن کو ساتھ لیتے، حسین کو ساتھ لیتے، خود آگے آگے ہوتے، جب قبر کے نزدیک پہنچتے تو حسن کو کہتے جا کر وہ چراغ کو گل کر دو۔ حسن مصطفیٰ نے پوچھا بابا اراد کی تاریکی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کہا بیٹا مجھے خوف ہے، مجھے خوف ہے کسی نامحرم کا سایہ بھی میرے بیٹی پر۔ وہ زینب آج وہی کوفہ، کوفہ کے بازار میں ہزاروں لوگوں کے مجمع میں، تماشائیوں کے درمیان زینب کبریٰ خطبہ دے رہی ہے۔ بازار کا مرحلہ گزر گیا، اس سے بھی سخت مرحلہ وہ کیا ہے، شرابی کبابی ابن زیاد کا دربار ہے۔ کوفہ کے مرحلے سے جب گزرے تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اہل بیت کو اسرا کو دربار میں داخل کیا جائے، مجھے پتہ نہیں زینب دربار میں کیسے گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، یہ ملعون کیا کرتا ہے، سر ابا عبداللہ الحسین کو ایک تش میں اپنے تخت کے سامنے نیچے رکھ کر، میں کیسے بتاؤں، وہ شراب پیتا جاتا ہے، جب شراب ظرف میں بچ جاتے ہیں، آخری جو قطرات بچ جاتے ہیں، سر حسین بھڑونڈے زینب صاحب انہیں سے دیکھ رہی ہے، زینب हुसैन के छोटे बच्चे यतीम सामने से देख रहे हैं। एक मरतबा उस मलून ने अपने हाथ में जो छड़ी थी ना, वो लबे हुसैन पर इशारा किया, बेहुरमती शुरू किया। पैगंबर इस्लाम की सहाबी जैद इब्न अरकम वो देख रहा था। एक मरतबा कहा, ए मलून इरफ़ कसीबक वल्लाह فوالله الذي لا اله الا الله لقد رايت رسول الله يقبل موضع قصيبك من فيه اي ابن زياد अपने छिड़ी को जरे इमाम हुसैन से उठा दे। उस खुदा की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, मैंने अपने गुनाहगार आंखों से जो अभी देख रहा हूँ बेहुरमती, इन्हीं आंखों से मैंने रसूल खुदा को देखा है, इन्हीं लबों पर बोसा देते हुए युकब्बिल मौज़ा क़दीबक, जिस लबों पर तुम छड़ी मार रहे हो उन्हीं लबों पर रसूल बोसा दिया करते थे, इन्हीं लबों को रसूल खुदा चूमा करते थे। जब आहले हरम दाखिल हुए ज़ैनब कुबरा कनीज़ों के जुर्मड़ में कनीज़ों ने गैर कर रखी थी, जब उस मलून की नज़र ज़ैनब कुबरा पर पड़ी तो उस वक़्त सवाल किया, मन हाज़िल मुतनक किरा, ये जो नाशनाज पिनहान शुदा खातून है वह कौन है? ज़ैनब सर झुका कर बैठी हुई है। किसी खातून ने कहा, हाज़िह ज़ैनब बिन्त अमीर अल-मोमिनीन, ये अली के बेटी ज़ैनब है। अल्लाहु अकबर, उस मलऊन ने ताना देना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़तलक, उस खुदा का शुक्र है जिसने तेरे भाई को मार दिया। वह अकज़बा उहदू सदकुम, तुम्हारे बातों को जुड़ला दिया। उस वक़्त अली की शेरी बेटी ने सर उठाई, कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनबी मुहम्मद व अदहर मिनल रिज़्ज़, उस खुदा के ज़ात लाख लाख शुक्र है, उस खुदा के हम्द सना है जिसने पैगंबर मोहम्मद के ज़रिए हमें शराफत दी, हमें करामत दी, हमें रिज़्ज़ से पाक किया। और उसके बाद आपने इब्न ज़ियाद को जवाब देती है और फरमाती है, इन्नमा यफ्तज़िहुल फाजिर व यक्ज़िबुल काज़िब व ग़ैरुना इब्न मरजाना, ए मरजाना के बेटे झूठ कौन बोलता है? फासिक बोलता है। अल्लाहु अकबर, जलील जो फासिक व फाजिर है वो होता है, वो हमारा गैर है। जब तकरार हुआ, उस मलऊन ने हुक्म दिया, इस खातून को कत्ल करे। उस वक़्त ज़ैनब कहती है, ए मलऊन, मेरे 18 भाई को करबला के मैदान में तुमने शहीद किया है, अब भी तुम्हारा दिल उससे आराम नहीं आ रहा, तो मुझे कत्ल कर दो, मुझे परवाह नहीं है। अल्लाहु अकबर, बास दरबारियों ने सिफारिश की। उसके बाद उसकी नज़र अली इब्न हुसैन पर पड़ती है। जब अली इब्न हुसैन पर पड़ा, मन हाजा, ये कौन है? या मन अंता, आप कौन है? कहा, अना अली इब्न हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। उस वक़्त वो मलऊन कहता है, अली का, हुसैन का बेटा अली तो करबला में खुदा ने कत्ल किया था। आपने फरमाया, मलऊन, खुदावंद आलम जब मौत आती है तो हर एक के जान लेता है, तुम्हारे लोगों ने मेरे जवान भाई अली अकबर को करबला के मैदान में कत्ल कर दिया। जब उनके दरमियान गुफ्तगू हुई, इमाम जवाब देते रहे, एक मरतबा मलऊन हुक्म देता है, अल्लाहु अकबर, हुक्म दिया अली इब्न हुसैन को शहीद करे। अल्लाहु अकबर, एक वक्त जब हुक्म दिया तो ज़ैनब कुबरा उठी, ज़ैनब कुबरा उठी, अपने भाई के यादगार को सीने से लगाया, सीने से लगा कर कहा, ये अपने ज़ियाद, اگر میرے بھائی کے یادگار کو قتل کرنا ہو سب سے پہلے میں زینب کو قتل کر دو، جب تک میں زندہ ہوں میرے بیٹھانی کو قتل کرنے نہیں دوں گی۔ التماس دعا، بس آخری جملہ، یہ واقعات دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس ملعون نے سر حسین کی بے حرمتی کرنے لگا تو حسین کی سینے پر سونے والی بیٹی سکینہ سے نہیں رہ گیا۔ ایک مرتبہ سر پیٹ کر کہتی ہے، بابا تیری یہ حالت دیکھنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میں نابینا ہو چکی ہوتی۔
اللہ لعنت اللہ
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ إلهنا بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا الله يا الله يا الله يا الله۔ پروردگارہ ہماری اس ذکر خیر کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کی جو بھی حاجات شرعی ہے روا فرما، جو بھی مشکلات پریشانی ہے دور فرما، جو مومن مؤمنات مریض مریض شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ خدایا پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جن مؤمنین نے، جن برادران نے یہ مجالس عشرہ کا اہتمام کیا ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا پروردگارہ مقاصد ابا عبداللہ ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کو غریق رحمت فرما، حاضرین کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، بانیان مجالس کے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ پروردگارہ پاکستان میں روز بروز ترقی عنایت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو ذلیل خوار فرما، ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ خدایا پروردگار انقلاب اسلامی کو ظہور امام زمانے کے ساتھ متصل فرما، مراجع کرام خصوصاً ولی امر مسلمین امام خامنئی کو طول عمر السلامتی عنایت فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، قلب مبارک امام زمان ہم سے خوشنود و راضی فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں مستجاب فرما۔ خدایا پروردگارہ ہمارے عاقبت بخیر فرما، جن مومنین کا نام لیا گیا ہے اور اس لسٹ میں یہاں پر ایک لمبی فہرست ہے، ان تمام کے نیت کرتے ہوئے، اس کے علاوہ حسین بانو، سید غلام مرتضی رضوی، خرم رضا، فہیم حیدر اور تمام مومن مومنات جن کے خصوصاً نام لیوا کوئی نہیں ہے، جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ان تمام کے نام پر، شہدائے کربلا، شہدائے اسلام، شہدائے ملت، ان تمام کے نام پر، شہید قائد عارف حسین الحسین جن کے نام پر یہ یونٹ بنی ہوئی، پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے نام پر، اپنے تمام مرحومین کے نام پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔